میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ شیخ العرب و رجل مذہب مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، نعت شریف کے اشعار ہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب ہو جائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، مدینے کی جانب ہو جائیں، مدینے کی جانب ہو جائیں، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی رجا، کہہ کے صلی علی رجا، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی رجا، رنگ لائے گی کب میری آہیں، مدینے کی جانب کو جاؤں، جب حضوری کا لمحہ عطا ہو، جب حضوری کا لمحہ عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنائے، جب حضوری کا عالم عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنائے، رنگ لائے گی کب میری آہیں، مدینے کی جانب کو جاؤں، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپکے چپکے یہ مانگے دعا، چپکے چپکے یہ مانگے دعا، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپکے چپکے یہ مانگے دعا، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لٹائے، جان اس طرح تجھ پر لٹائے، تیرے سر سر پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لوٹا، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم کر یہ مانگے دعا، ملتزم کر یہ مانگے دعا، مجھ
کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم کر یہ مانگے لو پھر مدینے کی جانب کو جان، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ کر لوٹانے، جتنے عالم ہو تجھ کر لوٹانے، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ کر لوٹانے، سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب، سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب، تیرا درد محبت سنائے، تیرا درد محبت سنائے، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنا، سارے عالم کو مجنوں بنائے، سارے عالم کو مجنوں بنا کر، سارے عالم کو مجنوں بنا کر، میرے مولا تیرے گانے، میرے مولا تیرے گیت گائے، رنگ لائے گی کب میری آنے، پھر مدینے کی جانب کو جان، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت دو جہاں بھول جائیں، لذت دو جہاں بھول جائیں، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت دو جہاں بھول جائیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہلِ دردِ محبت کو پائے، اہلِ دردِ محبت کو پائے، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہلِ دردِ محبت کو پائے، اہلِ دردِ محبت رنگ لائے گی کب میری آنے، پھر مدینے کی جانب کو جان،
جی شریف ہے، کیسے کہیں یہ بچے ہیں گرا دیں، کہیں باہر ڈال دوں گے، بچے یہاں کھاتے ہوں گرا دیں گے، یہ ڈال دیں گے باہر کیاری میں، اور بھی ہے کیا، حدیث پاک میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے میں بچ جاؤں، آگ سے بچ جاؤں، دوزخ سے بچ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو در حقیقت بہت ہی عظیم شے کا سوال کیا ہے، بہت عظیم سوال کیا ہے، عظیم نعمت کا سوال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور نماز پڑھو، اور روزہ رکھو، اور زکات دو، اور حج کرو۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس کا سر نہ بتا دوں، سر یعنی کہ ہر چیز کا جو سر ہوتا ہے وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ سر اڑا دو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عظیم شے کا جو ذکر کی گئی، یعنی وہ چیز جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا دے، وہ عظیم شے، اس کا سر کیا ہے؟ اسلام۔ اس کا سر ہے اسلام، اور اسلام تسلیم سے ہے، یعنی جن باتوں پر ہم ایمان لائے اس پر عمل کریں، تسلیم کریں۔ نماز کا حکم ہے، تسلیم اس کی کیا ہے؟ کہ نماز پڑھے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، تسلیم اس کی کیا ہے؟ زکوٰۃ دے۔ روزے کا حکم ہے، روزے کی تسلیم کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کہ ہم روزہ رکھیں، حج کریں، سب باتیں۔ تو اس کا سر اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے۔ سر اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے۔ جو شخص نماز سے محروم ہے وہ اس کے اندر، یعنی دین کی گویا عمارت ہی اس کی کھڑی بھی نہیں ڈھہی ہوئی ہے، کیونکہ ستون کے بغیر کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، تو اس کا دین جو ہے وہ ڈھہا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی جو ستون ہو گیا اور کیا ہے، اور اس کی بلندی، اس کی بلندی کیا ہے؟ اس کی بلندی جہاد ہے، اس کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تو میں تم کو اس کی جڑ نہ بتلا دوں، جڑ ساری باتوں کی جڑ نہ بتلا دوں؟ اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زبان مبارک کو نکال کر پکڑا اور فرمایا کہ اس کو بند رکھو، زبان کو بند رکھو، یعنی بری باتوں سے، فوش کلامی سے، گالی سے، کسی کی غیبت سے، جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دہی کرنے سے، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا دینے سے، تانا کسنے سے، یہ سب باتیں، اور تہمت لگانے سے، ان سب باتوں سے زبان کو بند رکھو۔ اور فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کثرت سے جو ہے جہنم میں جا رہے ہیں، یعنی مفہوم یہ ہے کہ منہ کے بل گرے ہوئے اور اپنے چہروں اور پیشانیوں کے بل گرے ہوئے۔ کون تھے؟ منہ گرے ہوئے اور چہروں اور پیشانی کے بل گرے ہوئے، گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیے جا رہے ہیں۔ زبان کی حفاظت، اول نظر کی حفاظت، کیونکہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ وہ نگاہ، بدنگاہی ہے، اور بدنگاہی قرآن پاک میں بھی منع ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مؤمنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی نامحرموں کو نہ دیکھیں۔ جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے نامحرموں کو نہ دیکھنے، اسی طرح سے عورتوں کو بھی حکم ہے نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں۔ عورتوں کے لیے نامحرم مرد کون کون ہے؟ جیٹھ ہے، دیور ہے جس سے سخت پردہ ہے، جیٹھ اور دیور، پھوپا، خالو، بہنوئی، یہ سب نامحرم رشتے. اسی طرح چچا زاد، تمام چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، جتنے بھی زاد ہیں وہ سب کے سب نامحرم. یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں، جو اس کو توڑے گا خیریت سے نہیں رہے گا. اور فرمایا کہ اور یحفظوا فروجہم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیت کے فوراً، اس جز کے فوراً بعد شرمگاہ کا ذکر کرنے، حکم دینے کے لیے کہ اس کی حفاظت کرو، یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو نگاہ کی حفاظت کر لے گا اس کی تو شرمگاہ محفوظ رہے گی، اور جو حفاظت نہیں کرے گا، بد نگاہی کرے گا، اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی. یا تو کسی سے منہ کالا کرے گا، یا اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو ضائع کرے گا، برباد کرے گا. اور فرمایا کہ ذالک ازکا لہ، یہ تمہارے لیے سب سے پاک کرنے والی چیز، سب سے پاک کرنے والی چیز، ذالک ازکا لہ. پھر بتاتے رہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، زین العین النظر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نگاہی آنکھوں کا زنا ہے. آنکھوں کا زنا، فرمایا کہ آنکھوں کا زنا کرنے والا کیا اللہ کا ولی بننے کا خواب دیکھ رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی، اپنے آپ کو بزرگ سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے کہ ہم تو تہجد گزار ہیں، ہم تو تلاوت بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن جو آدمی بد نگاہی کر رہا ہے، اس کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اللہ کا حکم ہے، منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بد نگاہی مت کرو، نہ میرے مت دیکھو، اور نہ ہی یہ یاد رہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے. آنکھوں کا زنا کار کیسے ولی اللہ بن سکتا ہے؟ وہ کیسا بزرگ ہے؟ وہ تو شیطان ہے، شیطان، وہ تو شیطان ہے، بلکہ ننگے شیطان ہے کہ اپنے آپ کو نیک بھی سمجھ رہا ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بدنگاہی ایک لاکھ تہجد کا نور لے جاتی، لاکھ تہجد پڑھو لیکن بدنگاہی سے نہ بچے. جو ثواب کمایا، جو نور کمایا تہجد کا، وہ سارے کا سارا بدنگاہی میں ضائع کر دیا. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے بدنگاہی کرنے والے پر، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. مشکات شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے. رسول کس، کون بھیج رہا ہے لعنت؟ کون بد دعا کر رہا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. سردار انبیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بد دعا فرما رہے ہیں جنہوں نے کافروں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. تکلیف پہنچانے وقت تکلیف میں پہنچائی کافروں نے آپ کو، کتنی تکلیفیں پہنچائی، پتھروں سے زخمی کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے نالے مبارک خون سے تر ہو گئے، لیکن آپ نے ان کفار کے لیے بد دعا نہیں فرمائی کہ شاید ہی آگے، ابھی مجھے پہچانتے نہیں ہیں، ان کو مارو نہیں، شاید ہی آگے جا کے مسلمان ہو جائیں، ان کو ہدایت ہو جائے، مارو نہیں. ان کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی. بد دعا فرما رہے ہیں تو بد نگاہی کرنے والے، مگر افسوس ہے کہ ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. اب مصیبت ہی آ گئی ہے، نیٹ کی آئی ہوئی کیبل، پہلے ٹی وی آیا، پھر ٹی وی کا باپ وی سی آر، رات رات بھر فلمیں دیکھ رہے ہیں، باں باپ بیٹے بیٹیاں سب ساتھ بیٹھ کے بے حجائی کے مناظر دیکھ رہے، اور یہ جانتے ہی نہیں کہ اندر دلوں کے اندر کیا خیالات، گندے خیالات، شیطانی خیالات پک رہے ہیں. سب بیٹھ کے اپنی حیا کا جنازہ نکالے ہوئے، نتیجہ یہ نکلا کہ عورتیں گھر سے بھاگ رہی ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں طلاقیں ہو رہی ہیں، کہیں جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں مار پٹائی ہو رہی ہے، چار چار بچوں کی ماں کو چھوڑ کے شوہر چلا گیا، کہیں عورت بچوں کو چھوڑ کے کسی اور پہ فریفتہ ہو گئی، اس پہ فضا ہو گئی. سب بدنگاہی کا انجام، بدنگاہی، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. ظاہر ہے کہ جس پر اللہ اور رسول کی لعنت ہوگی وہ کہیں کا نہیں رہے. اب اوپر سے پھر یہ وی سی آر کے بعد پھر یہ ڈش اینٹینا آ گئے، پھر اس کے بعد کیبل آ گئے، اب تو یہ ہاتھوں کے اندر ہی پورا زنا کا آلہ جو ہے پورے ہاتھ کے اندر موجود ہے، کہ اس کے اندر ہر خاص و عام مبتلا ہے. الا ماشاء اللہ، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے اور کسی رہنما سے تعلق ہوتا ہے خاص، اور اس کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے، اصلاح کا تعلق ہوتا ہے، اور اللہ کی توفیق اور اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ بچ جاتا ہے. ورنہ اس میں بہت سے خواص بھی مبتلا ہیں بدنگاہی کے، کسی کے اندر جو ہے وہ خبریں بھی سن رہے ہیں، خبروں کے بہانے کوئی بدنگاہی کر رہا ہے، کوئی براہ راست گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، کوئی کسی اور سرچنگ کے بہانے سے جو ہے اس میں بدنگاہی کر رہا ہے، کسی نہ کسی طرح مبتلا ہو رہا ہے، الا ماشاء اللہ کہ بس جس پر اللہ کا فضل ہو وہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ بدنگاہی جو ہے، یہ میرے حضرت فرماتے تھے کہ تم لاکھ تہجد پڑھ لو، تلاوت کر لو، نفل عمرے کر لو، ذکر اذکار کر لو، لیکن اگر بدنگاہی سے نہ بچے تو پھر بس یعنی خیریت نہیں ہے، خیریت نہیں ہے۔ یعنی سوچ لو کہ جو آدمی آنکھوں کا زنا کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریح نافرمانی کرتا ہو، اور اللہ اور رسول کی لعنت اس پر پڑ رہی ہو، لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری، لعنت کی کیا معنی ہے؟ البعد عن الرحمہ، رحمت سے یہ شخص دور ہو جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس پر جو بھی بڑے سے بڑا عذاب ٹوٹ پڑے وہ کم ہے۔ بہرحال یہ بدنگاہی کا یہ ایک ذریعہ یہ بھی بن گیا ہے اسمارٹ فون۔ تو اپنے نفس کو پابند کرے، طریقہ کیا ہے اس کا؟ یہ نہیں کہ ان آلوں کو ہم توڑ موڑ کر کے ڈال دیں، جس کو شدید ضرورت ہو، کوئی کاروباری مجبوری ہو استعمال کرے، لیکن جس کو ضرورت نہ ہو بے ضرورت یہ چیز نہ رکھے، خبریں معلوم کرنے کے لیے، ادھر ادھر کی گپتیں ہانکنے کے لیے وقت اس کے اندر کتنا ضائع ہوتا ہے، بچوں کو دے دیتے ہیں کارٹون دیکھنے کے لیے، گیم کھیلنے کے لیے، پھر ان کے اخلاق کیسے خراب ہو رہے ہیں۔ کارٹون تو بچوں کے لیے زہر ہے، ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹے بچے ذرا خوش ہو جائیں گے، لیکن ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ان کارٹونوں سے ان کی بنیاد میں جس طرح بیج ڈالتا ہے آدمی نیم کا اور اس سے توقع رکھے کہ یہ اس میں سے آم پیدا ہوگا، میٹھا پھل پیدا ہوگا، کیسی حماقت کی بات ہے۔ تو بچوں کے اندر ہم بیج کیا ڈال رہے ہیں؟ انگریزیت کا۔ کارٹون کے اندر کیا دکھاتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے لڑکا لڑکی وہ آپس میں بوسے بازی کر رہے ہیں، کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے لباس بچے غور سے دیکھتے ہیں، بچے کتنے ذہین ہوتے ہیں، باپ جیسے جیسی گفتگو باپ کی ہوتی ہے ویسی باپ بچے کی زبان پہ جاری ہوتی ہے، ماں کی جیسی گفتگو ہوتی ہے ویسی چھوٹے بچے کی زبان پہ وہی باتیں جاری ہوتی ہیں، جو بات وہ سنتے ہیں اس کی نقل کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہوں وہ بڑوں بڑوں کسی باتیں کرتے ہیں تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بچہ جو ہے کتنا ذہین ہے۔ تو جب کارٹون وہ دیکھتا ہے، انہیں کا کلچر وہ دیکھتا ہے، ان کے جیسے کپڑے، ان کے جیسے کھانے پینے کے انداز، کھڑے ہو کے جانوروں کی طرح کھانا اور کھانے کو جو ہے وہ مسل دینا، پیر سے کچل دینا، کیا کچھ اس کے اندر نہیں ہوتا۔ وہ تو جانور ہیں، جانور جو کارٹون بنائے گا جانورانہ ہی اس سے اخلاق پیدا ہوں گے، جانورانہ باتیں پیدا ہوں گی۔ یہ مت سمجھو کہ بچے چھوٹے ہیں جب بڑے ہو جائیں گے سمجھا دیں گے، یہی بہت بڑی غلطی ہے۔ بچوں شروع ہی سے بیج صحیح ڈالو، آم کھانا ہے تو آم کی گٹھلی ڈالو، کھجور کھانی ہے تو کھجور کی گٹھلی ڈالو، یہ نہیں ہوگا کہ تم نیم کا بیج ڈالو اور اس سے پھر کھجور نکلے اور آم نکلے اور کوئی میٹھا پھل نکلے۔ تو بچوں کی شروع ہی سے تربیت صحیح کرو، ان کو اس کی عادت ہی نہ لگاؤ، ان کے ہاتھ میں یہ موبائل خطرناک چیز دو ہی نہیں۔ بجلی کی تار سے ہم کتنا ڈرتے ہیں، بجلی کی تار اگر اس میں کرنٹ نہ بھی ہو، لائٹ گئی بھی ہے، اور بچہ بجلی کا ننگا تار ہاتھ لگانے کو دوڑے، کیسے بھاگ کر پکڑ لیتے۔ مگر افسوس کہ یہ ان گناہوں کا ہمیں اہمیت، خطرے کا احساس ہی نہیں ہے۔ گناہ کس قدر خطرناک چیز ہے، فرمایا کہ وہ معمولی گناہ جو ہے، صغیرہ گناہ کو بھی، صغیرہ گناہ جو ہے کبیرہ کے مقابلے میں صغیرہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہے صغیرہ گناہ، یعنی چھوٹا گناہ ہے تو ہم کر لیں گے۔ ارے چھوٹی چنگاری اگر جھونپڑی پہ لگ جائے آگ لگا دیتی ہے کہ نہیں؟ چھوٹی چنگاری کو ہم چھوٹا نہیں سمجھتے، آگ کو ہم چھوٹا نہیں سمجھتے، چنگاری ہوتی ہے اس کو ہر حال میں بجھانا چاہتے ہیں کہ کہیں سے آگ نہ لگ جائے، اتنا ڈرتے ہیں ایک چنگاری سے بھی۔ پیٹرول رکھا ہے اس کے آگے ایک چنگاری آ جائے، پورے ذخیرے کو اڑانے کے لیے کافی۔ تو یاد رکھیے کہ صغیرہ گناہ کبیرہ کے آگے صغیرہ ہے، کبیرہ کے مقابلے، لیکن کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے، گناہ گناہ ہے۔ ایک چھوٹی سی چنگاری جس طرح آگ لگانے کے لیے، پیٹرول کے ذخیرے کو بھڑکانے کے لیے کافی ہے، دھماکے کے لیے کافی ہے، اسی طرح ایک معمولی گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، کوئی نیکی معمولی نہیں ہے، ایک نیکی نیکی کر لی اس کے وہ بھی جب ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے۔ جیسا کہ ایک شخص کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ بہت پریشان ہے اور قیامت میں حساب کتاب ہو رہا ہے اور کہیں سے جو ہے ایک نیکی کی ضرورت ہے اس کو اور وہ نہیں مل رہی, اس کی نام اعمال میں نہیں آ رہی کہ اس کی نجات ہو جائے, تو بہت پریشان ہے. دیکھا کہ اچانک جو ہے ترازو کے اندر کوئی تھیلی چھوٹی سی آ کر گر گئی, جس کی وجہ سے وہ پلڑا جھک گیا نیک اعمال والا. تو پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا کون سا عمل ہے, کیا چیز ہے, مجھے تو کچھ یاد نہیں, کیا بات ہے یہ کہ اس کا پلڑا, اس کا وزن اتنا ہے کہ پلڑا میرا نیک اعمال کا جھک گیا. تو اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ یہ تو نے یہ وہ مٹی ہے جو تو نے اپنے بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی, مطلب یہ کہ اس کا اجر و ثواب اس قدر تھا کہ پلڑے کو جھکا دیا اس نے. ہم کتنی معمولی بات سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کی قبر میں مٹی دے دی, آگے بھائی ٹھیک ہے, دیکھو ایک معمولی سا عمل کیا, اس کا اللہ تعالیٰ کیسے قدردان ہے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کے قدردان ہے, چھوٹے چھوٹے اعمال پہ بڑے بڑے انعامات دے دیتے ہیں. اسی طرح سے چھوٹا گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے, اس لیے چھوٹے گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. یاد رکھو کہ صغیرہ جو ہم کہتے ہیں, صغیرہ گناہ کر لینا کوئی معمولی بات نہیں ہوگی, بہت بڑی بات ہے. ایک کبیرہ گناہ کے مقابلے میں وہ صغیرہ ہے, لیکن بذات خود وہ صغیرہ نہیں ہے, وہ کبیرہ ہی ہے. اور چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ جو اصرار کرتا ہے, مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹے گناہ مل کر بھی کبیرہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں, کبیرہ بن جاتے ہیں. اس لیے بھائی اپنے بچوں کی خصوصی تربیت کرنی چاہیے, ان کو ایسی چیزوں سے بہت دور رکھنا چاہیے. جیسی عادت آپ ڈالیں گے ویسے بچے ڈھلیں گے. آپ ان سے ہمدردی نہ کریں کہ بھائی ان کا ٹائم کیسے پاس ہوگا, بھائی پہلے کیسے ٹائم پاس ہوتا, پہلے بھی تو آخر بچے اور بڑے سب ٹائم پاس کرتے تھے. ان چیزوں میں ہم لگا دیں گے تو میرے مرشد فرماتے تھے کہ ٹائم پاس نہیں ہوگا, پھر ٹائم فیل ہوگا. یہ ٹائم فیل کر رہا ہے اس لیے کہ اس کی آخرت کی گھڑیاں بے قیمت ہو رہی ہیں. اور جو آدمی اللہ کو یاد کر رہا ہے, یہ ایک اعمال میں لگا ہوا ہے, اس کا وقت پاس ہو رہا ہے, صحیح معنوں میں وہ پاس ہو رہا ہے, اس کی مارک شیٹ میں وہاں اس کے نمبر بڑھ رہے ہیں, اس کی ایک ہر لمحہ قیمتی بن رہا ہے. تو بہرحال یہ زبان آنکھوں کی حفاظت کے بعد یہ زبان کا مسئلہ بہت بڑا ہے. زبان کے گناہ سے بہت سے لوگ, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زبان کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اس کو انسان قابو میں رکھے تو نجات ہو جائے, اور اگر اس کو جو ہے وہ نہیں اس نے قابو میں رکھا. ایک اور حدیث پاک میں ہے, املک علیک لسان, کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو, اس پر قابو رکھو. یہ نہیں کہ جو جی میں آیا وہ کہہ دیا, جو جی میں آیا جس کے چاہے برائی کر دی. دو آدمی بیٹھے بولائیں کسی سیاستدان کی برائی شروع کر دی, کسی کو کچھ کہہ دیا, ساس نندے بھاوجیں آپس میں کس قدر ایک دوسرے کی غیبتیں کر ڈالتی ہیں, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیبت کے متعلق کتنی کراہت کے ساتھ اس گناہ کو بیان فرمایا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت. کیا تم اپنے مرزا بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ فرمایا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مردہ اس لیے فرمایا کہ وہ شخص سامنے نہیں ہے, وہ اس لیے مردہ کیا ہے, وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, اس لیے یہاں فرمایا کہ مرزا بھائی کا گوشت کھانے جیسا. اور غیبت کے متعلق بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو بالکل حق بات بیان کر رہے ہیں, جو عیب بیان کر رہے ہیں وہ اس میں ہے موجود, جب ہی ہم بیان کر رہے ہیں تو گویا ہم بڑی حق کی بات کر رہے ہیں, بہت اچھی بات کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ جو عیب کسی کے اندر ہو, واقعی وہ عیب ہے اس کو بیان کرنا, ایسی بات بیان کرنا کہ اگر وہ سامنے ہو تو اس کو برا لگے, اسی کو غیبت کہتے ہیں, اسی کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کہتے ہیں. غیبت کرنے سے چہرے کا نور پھیکا پڑ جاتا ہے, اور غیبت کرنا حرام ہے, اور غیبت ایسا گناہ ہے جس کو حدیث پاک میں اشد من الزنا کہا گیا, زنا سے بھی زیادہ اشد ہے, اس لیے کہ یہ حقوق العباد سے ہے, اور زنا اللہ تعالیٰ کا حق اللہ سے ہے. زنا اگر کسی نے دیکھا نہیں, کوئی گواہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لی, معافی مانگ لی, معاف ہو گیا, یا اگر اس کو سزا ہو گئی, کفارہ ادا ہو گیا اس کا. لیکن غیبت جو ہے وہ ایسا گناہ ہے, اشد من الزنا, اس لیے فرمایا ہے کہ جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لے گا, معاف نہیں ہوگا, قیامت کے دن پھنس جائے گا. تو اور الا یہ کہ ہاں ایک مسئلہ یہ ہے شرعی, کہ اگر جس کی غیبت کی ہے اس کو غیبت کا علم نہ ہوا کہ اس نے غیبت کی ہے, اب اس سے معافی مانگنا مزید اس کو تکلیف پہنچانا ہے. جب معلوم ہو جائے کہ اس کو معلوم ہو گیا کہ ہم نے اس کی غیبت کی ہے تو پھر تو اس سے معافی مانگنا واجب ہو گیا, بغیر اس کے چھٹکارا نہیں, کتنی بھی توبہ کر لو معاف نہیں ہو. اسی لیے بڑا خطرناک مسئلہ ہے غیبت کا, کہ اب کیسے معلوم ہو کہ اس کو معلوم ہوا یا نہیں. کیا جا کے پوچھے گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی؟ وہ کہے گا نہیں کی تھی, مجھے نہیں معلوم. تو پھر جا کے وہ کہے گا اچھا میں اللہ سے معافی مانگ. بھائی اس طرح اس کو علم ہو جائے گا غیبت کا, تو اتنا خطرناک مسئلہ ہے غیبت. تو اسی کو فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو, اچھائی بھی زیادہ مت بیان کرو, کیونکہ کسی بندے کی اچھائی زیادہ بیان کرتے کرتے پھر شیطان اس کا رخ موڑ دیتا ہے کہ ہاں وہ ایسے ایسے اچھے تو ہیں لیکن فلاں ہے بھی ہے. ہمارے ساتھ ایک دفعہ انہوں نے ایسا کر دیا تھا, اچھے تو بہت ہیں لیکن فلاں ہے, بس غیبت ہو گئی. تو بھائی اپنی زبان کو ہم قابو میں رکھیں, خصوصاً گھروں کے اندر جو خواتین ہیں اس میں مبتلا جلدی ہو جاتی ہے, اور ایک گھر میں رہتے ہوئے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. بس زبان کو اپنے خاموش رکھیں اور خوش گمانی رکھیں, نیک گمانی رکھیں, کسی پر الزام نہ دیں کہ فلاں نے بھی یہ کام کر دیا, دیکھا بھی نہیں کہ کس نے کیا یہ کام. بعض اوقات بچے شرارت میں کوئی برتن ادھر سے ادھر رکھ دیتے ہیں, برتن سام دیتے ہیں, کوئی چیز توڑ دیتے ہیں, ہم بڑوں پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا ہوگا, اس نے ایسا کیا. ذرا کوئی پریشانی آ گئی تہمتیں لگانا, یہ تہمت ہے, یعنی جو کہ کام کسی نے نہ کیا ہو اس پر الزام لگا دیے تو تہمت ہے, بہتان ہے, یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے, اور قیامت کے دن گردن ناپ لی جائے گی اور اس کا بدلہ دینا پڑے گا. کہاں سے دے گا؟ غیبت کرنا تو ایسا ہے کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ گویا میں جنیخ میں اپنی نیکیوں کو اس میں جنیخ میں رکھ کر پھینک دینا. جیسے پرانے زمانے میں ایک توپ ہوا کرتی تھی جس کے اندر پتھر, بھاری بھاری پتھر رکھے اس کو اڑا دیتے تھے زور سے, تو وہ دشمن پہ جا کے پتھر کا گولا گرتا تھا. اس زمانے میں بارود تو نہیں تھا, تو گویا کہ اس نے جیسے کسی, آپ کو آدمی شہر سے باہر ہے یا ملک سے باہر ہے تو اپنا مال جو ہے اس نے سارے کا سارا مال اس میں رکھ کے اس کو پھینک دیا. یعنی جو آدمی غیبت کرتا ہے کسی کی, اس کی ساری نیکیاں جس کی غیبت کی ہے اس کو دے دی جاتی ہیں, اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی قیامت کے دن, اس کو اتنی غیبت کی تھی کہ اس کی نیکیوں سے بھی اس کا حساب پورا نہیں ہو رہا, تو جس کی غیبت کی تھی اس کے گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جاتے ہیں. بتائیے کتنا نقصان ہے, کس قدر نقصان کی بات ہے اپنی نیکیوں کو ضائع کرنا, نیک اعمال کو ضائع کرنا, اور تہمت لگانا اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو یہ تہمت ہے, آج کل یہ بھی بہت ہو رہا ہے, ذرا کوئی مصیبت آ گئی, کاروبار میں رکا, ذرا کمی آ گئی, تنگی آ گئی, تو شک کرنے لگ گئے کہ فلاں نے ہم پہ کچھ کرا دیا, فلاں نے ہم پہ جادو کرا دیا, فلاں نے ہمارے پر اثرات کرا دیے. یہ بھی سب جہالت کی باتیں ہیں میرے عزیزو. کوئی کسی کو ایسی قدرت نہیں ہے کہ کسی انسان کی روزی میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈال سکے. اللہ تعالیٰ رزاق ہے, جس کو چاہے روزی فراخ کر دیتا ہے, جس کو چاہے تنگ کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے. تو یہ باتیں ہیں سب, کہ زبان کو روکو, یہ نہیں کہ جو دل میں آیا کسی کو اس کو کہہ دیا اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. غیبت سے بھی بچو, بہتان تراشی سے بھی بچو, الزامات لگانے سے, تانا کسنے سے بچو, تانے لینا, کبھی ساس نند کو بہو کو تانے دے رہی ہے, کہیں کس کو تانے دے رہی, کہیں بہو ساس کو تانے دے رہی, کوئی عورت شوہر کو تانے دے رہی. ایک حدیث پاک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الضحیٰ میں یا عید الفطر میں تشریف لائے مصلی کی طرف, تو وہاں عورتوں کی جماعت کی طرف سے گزر ہوا. پہلے خواتین ایک کونے میں نماز پڑھا کرتی تھیں جماعت کے ساتھ, تو اس وقت جب وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جو ہے, تم عورتیں جو ہے صدقہ کیا کرو, صدقہ تصدقنا, تم لوگ صدقہ بہت کیا کرو. اس لیے کہ, اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں ہم صدقہ کیا کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو تم ناقصات العقل ہو اور دین میں تمہارے کمزوری ہے, اور دوسرے تمہارا نفس یہ ہے کہ تمہارے دین میں کمزوری ہے, تمہاری عقل میں کمزوری یہ ہے کہ تم بڑے بڑوں کی عقل اڑا دیتی ہو, یعنی بڑے بڑے مردوں کی عقل تم اڑا دیتی ہو, بڑے بڑے لوگوں کی عقل ماری جاتی ہے, دین سے دور کر دیتی ہیں, باطل فرقے میں لے جاتی ہیں. تو یہ دین کا نقصان ہے اور عقل کا نقصان یہی ہے کہ دین کی خرابی. اور فرمایا عقل کا نقصان یہ ہے کہ تم جو ہے عورتوں پر, اپنے مردوں پر لانتان بہت کرتی ہو, عورتوں پر لانتان کرتی ہو اور اپنے مردوں کی ناشکری کرتی ہو, کہ ہمارے حضرت اس کو میزان فرماتے تھے کہ وہ عورتیں وہ اکثر ہی شکایت کرتی ہے مردوں سے کہ ہاں کوئی بہن دو آ گئی ملنے بہن تمہاری کیسے گزر رہی. نے کہا بھائی ٹھیک گزر رہی ہے اور تمہارا شوہر تمہارا خیال رکھتا ہے کہ ہاں لا دیتا ہے کچھ چیتڑے پہننے کو لا دیتا ہے, ارے کپڑے دیتا ہے کہ ہاں کچھ چیتڑے لا دیتا ہے, ارے بھائی کوئی برتن وغیرہ ہے ہاں کچھ ٹھیکے لا دیتا ہے اور کچھ جو ہے وہ کھانے پینے کو دیتا ہے ہاں کچھ لکڑے دے دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ناشکری بہت کرتی ہو, اور دوسرے یہ کہ اپنے شوہروں کی عشیروں کی ناشکری بہت کرتی ہو, لان تان بہت کرتی ہو اور ناشکری بہت, یہ بھی زبان ہی سے اس کا تعلق ہے. اپنی زبان کو کی حفاظت کریں اور کسی سے پہنچ کلامی نہ کریں. بھائی بولنے سے پہلے انسان جو ہے سوچ لے کہ میں کیا بول رہا ہوں. ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہی فرمائی کہ اللہ آپ مجھ کو ایسی خشیت عطا فرما دیجئے کہ میں اس طرح آپ کی عبادت کروں کہ ہر وقت آپ مجھے استحضار رہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, ایسی مجھے خشیت دے دیجئے کہ مجھے ہر وقت یہ استحضار رہے. ہر وقت سے کیا مطلب, صرف نماز میں نہیں, صرف اٹھنے بیٹھنے میں نہیں, ہر لمحہ مجھے یہ استحضار رہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اس طرح فیکٹری کے اندر مختلف لوگ کام کرتے ہیں اور مالک نہیں ہوتا تو کیسے لاپرواہی سے کام کرتے رہتے ہیں, لیکن جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ سپروائزر آ گیا یا مالک آ گیا, اس وقت کیسی تندہی کے ساتھ جو ہے وہ کام آدمی کرتا ہے کہ بھائی ہمارا خلوص جو ہے وہ اس میں ثابت ہو جائے کہ ہم خلوص سے کام کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کا استحضار پیدا ہو جائے گا تو یہ استحضار بھی پیدا ہو جائے گا کہ جو میں بات کر رہا ہوں, جو قول کر رہا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ سب سن رہے ہیں, جان رہے ہیں اور ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور ہر وقت میرے مواخذے پر قدرت رکھتے ہیں, مجھے سزا دینے پر قدرت رکھتے ہیں. ادھر میرے منہ سے کوئی گندی بات نکلی, فوٹ بات نکلی یا غیبت نکلی, ان کو قدرت ہے پوری کہ مجھے زمین میں دسا دیں, میری زبان پہ فالج گرا دیں, مجھے بھی بستر پہ کر دیں, کوئی بھی قدرت ان کو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے, وہ فوری سزا نہیں دیتے, انتقام نہیں لیتے, بلکہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں, مہلت دیتے ہیں تاکہ ہم توبہ کر لیں. اس سے بندے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہم جو چاہے کریں, کوئی کہنے والا نہیں, کوئی سننے والا نہیں, نفس کے اوپر پابندی نہیں لگاتے, جو منہ میں آیا بول دیا, جو منہ میں آیا کر دیا. تو بہرحال بھائی یہ زبان کی حفاظت بھی بہت ہی اہم چیز ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, کہ مسلمان کامل ہوئے ہیں, کامل اسلام چاہیے نا بھائی, ہم اللہ کے حضور جائیں گے تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام نعوذ باللہ لگڑا لولا ہو, کہیں کوئی کتنی خرابیاں ہمارے اسلام کے اندر ہو, ہمارے دین کے اندر ہو, بلکہ ہم چاہتے ہیں کامل ہو کر ہم جائیں اللہ کے سامنے, کہ کوئی برے اخلاق ہم سے بالکل ہم پاک ہو جائیں اور اخلاق رسنا سے مزین ہو کر جائیں. اس لیے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان کامل تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور ایک اور روایت میں ہے, المسلم من سلم الناس, کہ مسلمان کامل وہ ہے کہ جس پوری انسانیت اس کے زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ رہے, زبان سے کسی کو گالی نہ دے, کسی کو تانا نہ دے, کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور اس میں یہاں تک ہے کہ ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زبان کو اس کے اندر اتنی بلاغت ہے کہ زبان اس لیے فرما دیا کہ ہاتھ سے تو انسان تکلیف پہنچاتا ہی ہے, زبان اس لیے فرمایا کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے منہ چڑھا کے بھاگ جاتے ہیں, منہ بھی چڑھا دیتے ہیں. تو اس لیے یہاں تک کہ امن دیا گیا ہے مومن کو کسی دوسرے مومن سے. اور ایک اور حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم, فرمایا کہ مومن کامل تو وہ ہے جس کی ذات سے پوری انسانیت امن میں ہو, اپنی جانوں کے بارے میں اور اپنے اقوال کے بارے میں. یعنی اگر کسی کے پاس مال رکھوا دیا, اس کو پورا یقین ہو کہ یہ مومن ہے, یہ میرے مال میں ذرہ برابر نقص نہیں کرے گا, کمی نہیں کرے گا. اور اگر نہ بھی رکھوایا ہو, وہ دیکھ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں, یہ کسی مومن کا مال ہے, اسے یقین ہو کہ یہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ اسلامی معاشرے میں ہمارے صحابہ کرام کے دور میں یہ سب کچھ تھا کہ کسی کے مال کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں تھا, اور یہ ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی اس زمانے میں کہ بیت المال تک سے کوئی زکات لینے والا نہ رہا تھا, اس قدر خیر و برکت کا معاملہ تھا یہ ہے. اور اسی طرح اپنی جانوں کے بارے میں آج قتل و غارت کری ہے, باہر نکلتے انسان کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں واپس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا, یہ ایمان کے خلاف باتیں ہیں میرے دوستو. تو ہر معاملے کے اندر, چاہے وہ ہاتھ ہو, چاہے زبان ہو, چاہے مال ہو, چاہے کسی کی جان ہو, کسی قسم کی بھی جو ہے اس کی امانت ہو, اس سے وہ محفوظ رہے, پوری انسانیت مومن کے ہاتھ سے محفوظ رہے. اپنے اموال کے بارے میں, اپنی جانوں کے بارے میں وہ بالکل مطمئن ہو کہ یہ شخص ہم کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جہاد سے پہلا ہے, تلوار سے پہلا ہے, سب غلط فہمی ہیں. بلکہ اسلام تو اچھے اخلاق سے پھیلا ہے, اچھے اخلاق سے پھیلا ہے. ایک صحابی بازار باہر بیرونی ممالک سے لوگ آئے ایک صحابی کی دکان پر, جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور کپڑا خرید رہے تھے. کپڑا دکھایا انہوں نے, مولوی بتایا, پھر اس کے بعد اچانک کہنے لگے کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ کپڑا آپ سامنے والے بھائی سے لے لیں. کہا بھائی کیا بات ہے, ہم نے تو یہ پسند کیا آپ سے, آپ نے مال کھولا دکھایا ہم کو. کہا نہیں, آپ ان سے لے لیں تو بہتر ہے. بھائی کیا ہو جائے, کہا کہ بات یہ ہے کہ صبح سے لے کر میرا تو اب تک کافی بکری ہو گئی, لیکن میرا یہ بھائی صبح سے خالی بیٹھا ہے, اس کی بکری نہیں, آپ اس سے جا کے لے لیں. ہمارا کیا حال ہے کہ وہ سامنے جو گاہک لے کر وہی چیز ہمارے پاس بھی ہے, جیسے ہی وہ ہمارے پاس آئے ہم نے 10 روپے اس کی قیمت یا خرید سے بھی کم بتا دی ہے, تاکہ وہ سمجھے کہ بھائی یہ دکاندار سستا ہے تو ہم اس کو دوسری چیز کے اندر جو ہے اس سے کسر نکال لیں. ہماری یہ بےمانیاں ہیں, یہ ہمارے دل کی دھوکے بازیاں ہیں, چکر بازیاں ہیں, ہیرا پھیری ہے. اسی طرح کی اور 10 قسم کی ہیرا پھیریاں, ملاوٹ کر دی, ناپ تول میں کمی کر دی. تو غرض یہ کہ مومن کامل تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے, زبان سے, ہر طرح سے وہ محفوظ رہے, پوری انسانیت محفوظ رہے. یعنی نہ زبان سے وہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے, نہ اپنے کسی قول سے تکلیف پہنچاتا ہے, نہ کسی اپنے فعل سے تکلیف پہنچاتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کا پڑوسی اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے, کہ پڑوسی کے ساتھ اس قدر حسن سلوک کی تاکید حدیث پاک میں آئی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم کو شک ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کے جو اتنے حقوق بیان ہو رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کو ان کا وراثت میں بھی کچھ حصہ ہو, اس قدر حقوق بیان کیے گئے پڑوسی کے. لیکن ہم لوگوں کا کیا حال ہے کہ 150 روپے پہ دے کر ہم صفائی کراتے نہیں, پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے, راستے میں گندگی پڑی ہے, 150 اپنی جیب سے خرچ کر کے اس کی صاف کر دیں, خود صاف کر دیں کہ چلو بھائی ہماری غلطی نہیں ہے, کسی کی بھی غلطی ہے, لیکن ہم چلو صاف کر دیتے ہیں, ہم چلو پڑوسی کا جو ہے کچھ خیال کر لیتے ہیں, ہم سے ہماری ذات سے کوئی اس کو تکلیف نہ ہو, 200-400 روپے ہماری جیب سے نکل جائیں لیکن ہمارے پڑوسی ناراض نہ ہو, ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. لیکن ہمارا معاملہ بالکل اس کے برعکس جاتا ہے. تو بھائی یہ کمال ایمان کے خلاف باتیں ہیں, نگاہی ہو یا زبان کی خرابی ہو, کمال ایمان کے خلاف ہے. ایمان کا کمال حاصل کرو, اسلام کا کمال حاصل کرو, تب تو ہے بات, تب تو ہے کامیابی. ورنہ لاکھوں کروڑوں روپیہ کما لیا, بنگلے نوکر چاکر پیدا کر لیے, گاڑیاں بڑی لے لی, بھائی اس میں کیا ملے گا؟ بھائی جتنے بھی آج یہی معاملہ ہے, پنکھا چلا دو نا, لائٹ چلی گئی نا, کیوں نہیں خیال کرتے, یہ والا ہلکا کر دو تاکہ آواز صحیح جاتی رہے, دو لائٹیں کم کر دو چاروں, درمیان والے دونوں بند کر دو, ہاں پنکھے دونوں چلا دو. تو یہ صورت حال ہے, کیا بات ہو رہی تھی؟ پڑوسیوں کے حقوق اتنے بیان کیے گئے کہ جس سے صحابہ کو شک ہونے لگا کہ ہمارے پڑوسی کے کہیں وراثت میں بھی کہیں ان کا حصہ نہ ہو, اتنے زیادہ حقوق. لیکن ہمارے معاملات اس کے بہت کم لوگ جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ خیال کرتے ہیں, بہت کم لوگ. اصل دین ہمارا یہی ہے, محض نماز روزہ کر کے سمجھ لینا کہ بس کام سارا کر لیا, بڑی حماقت ہے, بڑی حماقت ہے. ایک حدیث پاک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں، شعبے جس میں سب سے اعلیٰ شعبہ جو ہے وہ نماز کو قائم کرنا، اللہ پر ایمان لانا اور نماز کو قائم کرنا، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ ہم تو جاتے ہیں پتھر بھی پڑے ہیں کانٹا بھی پڑے، ہمیں کیا ہے کس نے ڈالا ہے، کچرا کس نے ڈالا ہے، ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کوئی کام بھلائی کبھی کر دیں۔ بھائی چلو لوگوں کو راستے میں گاڑی اڑا کے کھڑی کرتی، بھائی بس جگہ ہے گھسا دی اس کے اندر، اب موٹر سائیکلوں کے اندر موٹر سائیکلیں گھسا دی، اب تو جب وہ آ رہا ہے دوسرا بےچارا ہو اس کو پھنسی ہوئی پاڑی گاڑی ملی، ابھی تو لایا تھا تو وہ ٹھیک کھڑی کی تھی، اب جو تھوڑی دیر کے بعد وہ بےچارا آیا تو اس نے دیکھا کہ بھائی میری تو گاڑی پھنسی ہوئی ہے، اب وہ اس کو گھسیٹ رہا ہے اس کو نکال رہا ہے، یہ تکلیف دینا۔ دکان ہے تو دکان کے آگے تھڑا لگا دینا، چلنے والے چلنے کی جگہ بند کر دینا، یہ سارے ایسے گناہ ہیں مومن کو اذیت دینے والے کہ اللہ کو سب ناپسند ہیں۔ انہی کی مصیبتیں، انہی کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں، روزی میں تنگی، طرح طرح کی بیماری، آپس میں لڑائی جھگڑے، ذرا سا گاڑی ٹچ ہو گئی، ارے بھائی معافی مانگ لو بھائی غلطی ہو گئی، اچھا چلیے غلطی ہے آپ کی تھی لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ کی غلطی، اچھا بھائی ہماری غلطی ہے معاف کر دیے، چلو بھائی رفع دفع ہو گیا۔ رمضان شریف کے اندر تو جھگڑے انتہائی بڑھ جاتے ہیں، ذرا سا کسی سے لگ گئی گاڑی، ہر آدمی کو تیزی ہے کہ بھائی میں نے روزہ گھر پر ہی جا کے کھولنا ہے، ارے بھائی کوئی فرق تھوڑی ہے گھر پہ جا کے روزہ کھولنا، اگر دیر ہو گئی تو گاڑی تو اطمینان سے چلاؤ اور دوسروں کو تکلیف، خود کی تکلیف سے بچو، دوسرے کو بھائی آپ کے ساتھ بھی تو تکلیف ہو سکتی ہے، چلو سامنے والے کی غلطی ہے لیکن ہماری ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، غلطی چلو اس کی صحیح لیکن ٹانگ تو ٹوٹ گئی، نقصان تو اپنا بھی ہوا، بھائی آپ اطمینان سے گاڑی چلا لو، اور دوسرے کو رستہ دینے والے کا، کسی کو رستہ دینا کتنا بڑا صدقہ ہے، اب دوسرے کو بھائی پہلے آپ نکل جاؤ کوئی بات نہیں، ہم روزہ کی کھجور جیب میں رکھ لیں، بھائی ہم روزہ کھول لیں گے جہاں وقت ہو گیا، روزہ کھول لیا اطمینان سے، پہنچ گئے گھر میں اب اطمینان سے کافی لو، نماز پڑھ کے کافی لو، نہیں ایسی تیز چلائیں گے کہ بس اب 5 منٹ رہ گئے روزہ کھلنے میں، اب 10 منٹ رہ گئے، 2 منٹ رہ گئے، بس گھر پہنچنا ہی پہنچنا ہے، چاہے بجائے گھر پہنچنے کے قبر میں چلے گئے، قبرستان میں چلے گئے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بچائے، یا اسپتال میں پڑے، کتنے لوگ رو رہے ہیں اسی لیے، تیزی میں جلد بازی میں جب وہ ٹکر ہو گئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، زخمی ہو گیا، اور پھر سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا، آج کل لاکھوں کی باتیں ہیں، یہ اسپتال ایک اسپتال ہے نام نہیں لیں گے، وہاں ہمارے بہت ہی عزیز ہیں مفتی صاحب، ان کو بلایا گیا سیمینار کوئی ہو رہا تھا اس اسپتال کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا، اس میں ان کو بھی بلایا تھا، تو شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے بتایا کہ اس میں صرف ایک ہی ایجنڈا رکھا گیا کہ اس سال اسپتال کو نفع کیوں کم ہوا، اور کوئی بات ہی نہیں ہوئی، وہ سمجھے کہ بھائی کچھ شرعی مسائل پوچھیں گے تو بات پوچھیں گے، تو انہوں نے ایک ہی مضمون رکھا کہ اس سال اسپتال کو نفع سب سے کم ہو، کیا وجہ ہے کم ہوا، یہ تو حال ہے، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ تو بھائی کیوں آدمی اتنی بے صبری کرے، راستے میں روزہ کھول لے پھر اطمینان سے پہنچ جائے، تو یہ سب باتیں ہیں کہ مومن کو اذیت دینا اللہ تعالیٰ کو سب ناپسند ہے، حرام ہے۔ اسی طرح سے بڑی تیز تیز آواز سے نعتیں بجانا، بیانات کرنا، ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ ہے، صرف اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرو، بیان کے لیے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ معلوم نہیں کسی کو پڑوس میں کوئی سونا چاہ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بیچارہ دل کا مریض ہے، کوئی بہت کوئی اہم بات کرنا چاہ رہا ہے، وہ کان پھاڑنے والی آوازیں، یہ دین کے اندر بھی کسی کو تکلیف دینا چاہے، دینی بات کی ایسی ہو کہ محدود ہو، اپنے حدود کے اندر ہو، اس قدر تو دین نے خیال رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق معاف کر دیے ہیں، لیکن بندوں کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ بندہ معاف نہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی سمجھ کی بات ہے کہ حقوق اللہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن بندے کا حق جب تک بندے سے معافی نہیں ملے گی، اس قدر اللہ تعالیٰ کو بندوں کو اذیت دینا ناپسند ہے، اس لیے ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، تو بات تو زبان کی چلنے کے لیے تھی کہ زبان کی حفاظت، لیکن ہاتھ کی بھی حفاظت ہو گئی، ہمارے کسی قول سے، ہمارے کسی فعل سے، ہمارے پڑوسی کو خصوصاً، ہمارے رشتہ دار کو، ہمارے کسی، ایک حدیث پاک میں ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے، اپنے بھائی سے کسی بھی دنیاوی غرض سے، کسی نفسانی غرض سے ناراض رہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، آپس میں جھگڑا ہو گیا، لیکن کسی بھائی کے لیے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض ہے. تین دن کا دیکھو شریعت نے کتنا طبیعتوں کا خیال رکھا ہے کہ انسان کو جھگڑا ہو گیا طبیعت کو ابھی معتدل ہونے میں وقت لگ سکتا ہے, اس لیے تین دن کی مہلت دے دی کہ تین دن تک جو ہے وہ رجوع کر. اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ مثلا کسی سے اللہ کے لیے بوس ہے, اللہ کے لیے دشمنی ہے, اس کا مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھ لو. کوئی اگر رشتے دار ایسے ہوتے ہیں بعضوں کے جو دین کے خلاف بات کرتے ہیں, دین کا مذاق اڑاتے ہیں یا اور کسی اور طریقے سے ستاتے ہیں, یہ ان میں سے نہیں, مگر عام طور پر جو نفسانی غرض سے جھگڑا ہوتا ہے اس کے لیے تین دن سے زیادہ جائز. کس قدر اللہ تعالیٰ, اور غیبت بھی اسی لیے حرام کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے مومن بندوں کو کوئی بندہ رسوا کرے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں جو کہہ دیں, جیسے باپ ہے وہ اپنے چار اولاد ہے چھ اولاد ہے, جس کو چاہے کچھ کہہ دے کچھ کہہ دے تو کوئی برا نہیں مانتا, لیکن اگر بیٹے آپس میں لڑنے لگے باپ کتنا برا, کتنی تکلیف ہوتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ایسے رحیم و کریم مالک ہیں, اسی لیے غیبت کو حرام فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندوں کو آپس میں رسوا کیا جائے. تو یہ سب باتیں ہیں حقوق العباد سے متعلق جو ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے اور بہت اہم حصہ ہے, اور ان کی بڑی کمی ہے ہمارے معاشرے کے. یہ معاشرتی آداب کہلاتے ہیں, ان معاشرتی آداب کی بہت سخت کمی ہے. حتیٰ کہ گھروں کے اندر ہم دیکھیں ہمارے دین میں اس قدر ایک دوسرے کا خیال رکھا گیا ہے. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد سے پھیلا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اسلام تو اخلاص سے پھیلا ہے. ہمارے دین میں اس قدر ہے تب ایک دوسرے کا خیال کہ بھائی کوئی چیز اگر کہیں کسی جگہ سے اٹھاؤ تو واپس اسی جگہ, کیونکہ اب اگلا آدمی آئے گا تو وہ اس کو وہاں تلاش کرے گا اس کی جگہ پہ, آپ نے رکھ دی بے جگہ, تو اب اس کو ڈھونڈنے کی تکلیف ہوئی, یہ بھی تکلیف دینا ہوا. اس لیے چیز کو جگہ پہ رکھو, جس حالت میں ہے اس حالت میں رکھو, اور اگر کہیں دوسری جگہ رکھی ہے اس کو بتا کر رکھو, اور اگر کوئی بڑا کچھ کام کہے کہ بلا کام کر دو, اس کام کو اطلاع کرنے کے بعد اطلاع کرو کہ ہم نے یہ کام آپ نے بتایا تھا, ہم نے یہ کام کر دیا. کتنا بھی معمولی کام ہو لیکن کام کر کے اس کی اطلاع کرو. یہ کس قدر ہمارے دین نے ایک دوسرے کی رعایت نہیں کی, کیا ہمارے ذات سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے. اور جو آدمی چیزوں کو خیال نہیں کر رہے ہم لوگ, تو یہی ہو رہا ہے کہ جھگڑے ہو رہے ہیں, ناچافیاں ہو رہی ہیں, اور روزی میں تنگی ہو رہی ہے, طرح طرح کی مہلک بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, مگر اس طرف ہم سوچنے کو تیار نہیں. ہم کہتے ہیں ہم تو نماز روزہ کر رہے ہیں, سب کام تو کر رہے ہیں, ہم تو بالکل پاک صاف ہے, ہمارے تو مزید آگے کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں, ہم تو بنے ہوئے ہیں باعث دوستانی بنے ہوئے ہیں, ہمارے پاس کچھ سب کچھ ہے. بھائی کہاں ہے یہ آداب ہمارے اندر کہاں ہے, یہ اخلاق ہمارے اندر کہاں ہے, ہمارے اندر یہ چیزیں کہاں ہیں, ہماری زبان کہاں محفوظ ہے, ہماری آنکھیں کہاں محفوظ ہیں, ہمارے ہاتھ کہاں محفوظ ہیں, ہمارے پاؤں کہاں محفوظ ہیں. یہ پورے کا پورا سر سے لے کر پیر تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نے اخلاق سے نواز دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سر سے پیر تک اپنا پیارا اور مقبول بنا لے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے, چاہے وہ حق اللہ ہو چاہے حقوق العباد میں سے ہو, ہر گناہ سے 100% بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اپنی اصلاح و تزکیے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.